بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 214 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب رسول عبادی مقدم۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سنیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، اور عید نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. عزیز سامعین، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ 28 مارچ 2021 سے ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. اور رات کی تیسری اور آخری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ پورے ملک میں پیداوار کی حمایت و مدد کی جائے گی، اور اس سلسلے میں موجود تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے گا. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے جوہری معاہدے سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر کہا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں سے امریکہ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. پاکستان کے صدر عارف علوی نے علاقائی تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے. ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ سعودی اتحاد اگر جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے تو اسے یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت بند اور یمن کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرنا ہوگا. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ پورے ملک میں پیداوار کی حمایت و مدد کی جائے گی، اور اس سلسلے میں موجود تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے گا. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جمعرات کو آزاد علاقوں کے قومی منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی پیداوار کی حمایت اور اس میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہدایات کو صرف ایک نعرہ نہیں رہنے دیا جائے گا، بلکہ پورے ایران میں اسے عملی جامہ پہنایا جائے گا. صدر حسن روحانی نے مزید کہا کہ ہم اپنی حکومت کی مدت ختم ہونے تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، اور آئندہ کی حکومتیں بھی اسی راستے کو جاری رکھیں گی. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے زور دے کر کہا کہ منصوبوں کا افتتاح دشمنوں کی شکست کی علامت ہے. صدر حسن روحانی نے مزید کہا کہ آج 5,800 ارب تومان سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا جا رہا ہے، جس سے 5,000 سے زیادہ افراد کو روزگار ملے گا. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے جوہری معاہدے سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر کہا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں سے امریکہ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا کہ امریکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ گیند اب ایران کے پالے میں ہے، لیکن بائیڈن حکومت کو برسر اقتدار آئے ہوئے 2 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود امریکہ جوہری معاہدے اور قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی حکومت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی اسی پالیسی پر گامزن ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بدھ کے روز برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جوہری معاہدے سے امریکہ کے غیر قانونی اور یک طرفہ طور پر نکلنے کی جانب اشارہ کیے بغیر ایران کی جانب سے جوہری معاہدے کی پابندی کیے جانے پر تاکید کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ امریکہ اس موضوع پر سفارتکاری کے لیے تیار ہے، تاہم ایران نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا اور اس طرح اب گیند ایران کے پالے میں ہے۔ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے اس سے پہلے ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنے اور ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیاں ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم اب اعلان کیا ہے کہ ایٹمی معاہدے میں واشنگٹن کی واپسی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ایران ان اقدامات سے پسپائی اختیار کرے جو اس نے امریکہ کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کے رد عمل کے طور پر انجام دیے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس بات کے پیش نظر کہ امریکہ نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ایران کی جانب سے وعدوں سے پسپائی کے تحت جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کے رد عمل میں کیے گئے ہیں، لہذا ایران کی جانب سے اب کوئی بھی قدم ایرانی عوام کے خلاف عائد پابندیوں کے خاتمے کی صورت میں ہی عمل میں لایا جائے گا۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے علاقائی تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک علاقے میں پائیدار امن و استحکام من جملہ افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ موصول رپورٹ کے مطابق یوم پاکستان کی سالانہ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے صدر عارف علوی نے کہا کہ ہم او آئی سی کے رکن ملکوں کے ساتھ تعلقات کو ماضی سے کہیں زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں، جس کا مقصد اسلام و فوبیا کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان کے صدر نے مسلم ممالک پر زور دیا کہ اختلافات کو بھلا کر اتحاد بین المسلمین اور او آئی سی کو مضبوط کیا جائے تاکہ آج دنیا میں اسلام و فوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر پاکستان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنے ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور وہ ہر طرح کی ممکنہ جارحیت کا جواب دینے کی توانائی رکھتی ہیں۔ واضح رہے کہ یوم پاکستان کے موقع پر شیڈول پریڈ موسم کی خرابی کے باعث 25 مارچ تک مؤخر کر دی گئی تھی۔ کورونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے محدود تعداد میں شائقین کو پریڈ میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر اضافے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور یومیہ مریضوں کی تعداد 4,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 3,946 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں 9 مہینے کے بعد ایک دن میں اتنی زیادہ تعداد میں کورونا کے مریض سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8% سے بڑھ کر 10% سے اوپر چلی گئی ہے۔ نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 63 افراد کی موت واقع ہوئی ہے، جس کے بعد پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 14,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,40,900 ہو گئی ہے، جبکہ صحتیاب افراد کی مجموعی تعداد 5,89,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ حکومت پاکستان نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک کے بعض شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن اور تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 53,476 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مرنے والوں کی تعداد 251 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز کورونا کے 47,262 مریضوں کا اندراج کیا گیا تھا۔ ریاست مہاراشٹر کورونا کے فعال کیسوں کے معاملے میں سر فہرست ہے۔ ہندوستان میں شفا یابی کی شرح جزوی طور پر کم ہو کر 95.28% ہو گئی ہے، جبکہ فعال کیسوں کی شرح 3.35% ہو گئی ہے۔ دریاسنا ہندوستانی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اب تک 5,31,45,709 افراد کو کورونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ہندوستان میں جمعرات کی شام تک کورونا متاثرین کی کل تعداد 1,17,87,500 سے زیادہ ہو گئی اور کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,60,700 سے زیادہ ہے، جبکہ شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,12,31,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ کے بہانے افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان میں امریکی مسلح افواج کمیٹی کے سربراہ ایڈم اسمتھ نے کہا کہ صدر جو بائیڈن کی حکومت داعش کے خلاف جنگ کے لیے افغانستان میں امریکی فوجیوں کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں طالبان کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتی ہے۔ ایڈم اسمتھ نے مزید کہا کہ مئی تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلا بہت جلدی ہے۔ افغانستان میں داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ کا اس امریکی عہدیدار کا دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ ذرائع ابلاغ اور امریکی حکام نے بھی بارہا داعش کے ساتھ واشنگٹن کے رابطے اور اس کی حمایت کا اعتراف کیا ہے۔ فروری سن 2020 میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے ساتھ امریکہ کے معاہدے کے مطابق امریکہ کو مئی کے شروع میں افغانستان سے اپنے فوجیوں کو باہر نکالنا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان میں قیام امن کے بہانے 2001 میں اس ملک پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے افغانستان میں بدامنی، دہشت گردی اور منشیات کی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ سعودی اتحاد اگر جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے تو اسے یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت بند اور یمن کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرنا ہوگا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے لبنان کے المنار ٹی وی چینلز کے ساتھ گفتگو میں یمن میں جنگ بندی کے بارے میں سعودی اتحاد کے نئے منصوبے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یمنی عوام کے خلاف جنگ بندی کے بارے میں سعودی عرب کا منصوبہ سنجیدہ اور منطقی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ایسی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کی حمایت سے اپنے قائم کردہ اتحاد کی کمان سنبھالے ہوئے ہے اور اس نے یمن کا مکمل طور پر محاصرہ کر رکھا ہے، جس میں دسیوں ہزار یمنی مظلوم عام شہری مارے گئے ہیں۔ انصار اللہ کے ترجمان نے کہا کہ عجیب بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جس وقت اس منصوبے کی بات کہی جا رہی تھی، اس وقت بھی یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی وحشیانہ جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری تھا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے کہا کہ اس قسم کے کھلے تضاد کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، جبکہ جنگ بندی کا منصوبہ تو ایک ایسے ملک کی جانب سے پیش کیے جانے کی ضرورت ہے جو خود یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت میں شامل نہ ہو، اور پھر سب سے پہلے تو جارحیت بند کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی انسانی حقوق کمیٹی کے سیکرٹری علی باقری نے یمن میں جنگ بندی کی حمایت سے متعلق امریکیوں کے دعوے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ علی باقری نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ امریکیوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ یمن کے دلدل سے جلاد کو نجات دلانے کے مقصد سے جنگ بندی کی حمایت ایک حربے کے طور پر نہیں کر رہے ہیں، یمن میں سعودی عرب کی جارحیت سے متاثر ہونے والوں کو اشیائے خوردونوش، ادویات اور طبی ساز و سامان تک رسائی کا راستہ ہموار کرنا ہوگا تاکہ بھوک اور ادویات کے فقدان کی وجہ سے بے سہارا یمنی بچے، خواتین اور مرد اپنی جان بچا سکیں۔ شمالی عراق میں فوجی کارروائیوں میں داعش کے دسیوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وا کی رپورٹ کے مطابق ملک کی مسلح افواج کی کمان کے ترجمان یحییٰ سری نے جمعرات کو اعلان کیا کہ جنوبی موصل میں واقع مخمور کی پہاڑیوں میں داعش کے خفیہ اڈوں کو ختم کرنے کے لیے انجام پانے والے فوجی آپریشن میں داعش کے 27 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق اس آپریشن میں مختلف دوری پر اسنائپر ٹیموں کو تعینات کیا گیا تھا اور داعش کے خفیہ اڈوں میں داخل ہونے اور اس سے باہر نکلنے کے راستے ان اسنائپروں کی زد پر تھے۔ عراقی سیکورٹی فورسز نے مخمور کی پہاڑیوں میں داعش کے اڈوں کو ختم کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ گرد و پیش پروگرام میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو۔ سامعین، امریکی حکومت نے کہا ہے کہ ہم عراقی حکومت کے ساتھ اسٹریٹجک مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، تو کیا بات کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے جبکہ عراقی حکومت امریکیوں کے انخلاء کا بل گزشتہ برس پاس کر چکی ہے؟ جب یہی سوال ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے تہران میں مقیم سیاسی تجزیہ نگار قمر عباس نقوی سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
قمر عباس صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ امریکی حکومت کی طرف سے بیان آیا ہے کہ ہم اسٹریٹجک مذاکرات پھر سے شروع کرنا چاہتے ہیں عراقی حکومت کے ساتھ اور اس موضوع پر بات کریں گے، تو کیا بات کرنے کی گنجائش رہ جاتی جب عراقی پارلیمنٹ نے گزشتہ برس جنوری 2020 میں ہی بل منظور کر دیا تھا کہ تم کو یہاں سے نکلنا ہے؟
جی، ظاہر سی بات ہے جب بل منظور کیا ہے اسی لیے بات کرنے کی گنجائش نکلی ہے، مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی نظر میں، ورنہ تو سب کچھ واضح ہے۔ اب وقت جسے کہے تلف کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اب وہ ظاہر بات ہے اس پر پریشر ہے امریکہ پر، اور عراق کے اندر سے بھی مطالبات ہو رہے ہیں، مختلف پارٹیوں کی طرف سے ہو رہے ہیں اور جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ تو اب مذاکرات آپ اگر غور کریں تو یوں تو مذاکرات راہ حل کے لیے ہوتے ہیں، لیکن مغربی طاقتیں اور خاص طور سے امریکہ، یہ لوگ مذاکرات کو وقت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی جب پہلے سے ہی معلوم ہے، مثال کے طور پر ابھی جیسے اس معاملے پر، تو امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ اسے باہر نہیں جانا ہے، یعنی وہ کوشش ہے اس کی کہ باہر نہیں نکلنا ہے، وہاں سے انخلا نہیں کرنا اپنے فوجیوں کو یہ، لیکن اب اس کے لیے ظاہر بات ہے وقت تو ایسے تو نہیں کہہ سکتا، تو اس لیے صاحب چلے اس پہ مذاکرات ہو جائیں۔ تو اب مذاکرات ہوں گے تو ہوتے رہیں گے، پہلے دور کے، دوسرے دور کے اور تیسرے دور کے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی اس وقت تک یہ۔ اور ادھر دوسری طرف جو اور سارے حربے ہیں اور ہتھ کنڈے ہیں جو امریکہ اکثر ممالک میں کرتا ہے، کہ جیسے اپنے حامیوں کو حکومت میں لانا، فوج میں لانا، یا عوام کے شکل میں، یعنی بیچ میں اس میں مظاہرے وغیرہ کروا کے، جو پورا ایک اس کا نظام ہے، اس طرح سے پھر دباؤ ڈالا جائے گا۔ اور اس کے لیے ان مذاکرات کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ مذاکرات کی میز پر جو لوگ آئیں گے ان کا بھی تعین اکثر امریکہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یہ امریکہ کی روایت رہی ہے کہ اگر کسی ملک جس میں اس کا اثر و رسوخ ہے، کچھ حکومتی حلقوں میں اس کے افراد بھی ہیں، تو جب اس ملک سے، جیسے لبنان ہے یا اس طرح کے اور بھی جو ممالک ہیں، وہاں پر جب مذاکرات امریکہ کرنا چاہتا ہے کسی بھی موضوع پر، تو اس سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مذاکرات کی میز پر جو اس کے مد مقابل جو لوگ ہوں اور جو اپنے ملک کی نمائندگی کریں وہ اصل میں امریکی مفادات کے حامی ہوں اور ان کی حفاظت کرنے والے ہوں. تو ایک جو مذاکرات کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تو یہ کوشش ہوگی کہ مذاکرات میں ایسے لوگ آئیں, ایسے چہرے ہوں کہ جو امریکی مفادات کا تحفظ کر سکے. پھر وہاں پر یہ کوشش کی جائے گی کہ کس طرح سے امریکی مفادات کے تحفظ کو قانونی شکل دی جائے اور امریکی ایجنڈا کس طرح سے لاگو کیا جائے. تو ایک طرف تو یہ ہوگی, اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو مدت کو بڑھایا جائے گا اور اس دوران موقع ملے گا عراق کے اندر دوسرے میدانوں میں دباؤ ڈالنے کا, جو عوامی سطح پر افواہیں یا جو میڈیا ہے ان کے ذریعے اسی طرح سے بہت ساری کوششیں کی جائیں گی. تو یہ سارا مسئلہ ہے مذاکرات کی بات میں.
قمر باز صاحب, بائیڈن کے بارے میں جب وہ اوباما گورنمنٹ میں نائب صدر تھے تو یہ کہا جاتا ہے اور سب دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے ہی عراق کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا تھا اور وہ بائیڈن منصوبے کے نام سے وہ منصوبہ جو ہے وہ بدنام ہوا تھا, میں اس کو مشہور تو نہیں کہوں گا. اب جبکہ خود بائیڈن صدر بن گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ عراق کی صورتحال بہتر ہوگی؟
جی نہیں, دیکھیں بالکل ایسی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. اور میرے خیال سے بائیڈن ہوں یا ٹرمپ ہوں اس سے کوئی بہت زیادہ فرق ان ممالک کے سلسلے میں نہیں پڑتا ہے, جیسے عراق ہے یا شام ہے یا لبنان, آپ دیکھ لیں افغانستان, یہاں کے جو حالات ہیں جو کہ تو وہ ویسے ہی ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور خاص طور سے جہاں تک تقسیم کی بات ہے تو ابھی اس طرح کی خبریں آ ہی رہی ہیں کہ جس سے یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پر عمل شروع ہو گیا ہو, کیونکہ ابھی خبر آئی کہ موصل کے قریب ایک چھاونی جسے کہیں کہ وہ بن رہی ہے امریکی چھاونی, اور امریکہ اس کے لیے یہ بہانہ پیش کر رہا ہے کہ صاحب وہ جو مشترکہ سرحد ہے اس کے پاس ہم ضرورت کی وجہ سے کہ کبھی ہم کو وہاں پر آپریشن کرنا ہو یا کاروائی کرنی ہو تو اس لیے وہاں پر چھاونی بنا رہے ہیں. جو سعودی عرب, اسی طرح سعودی عرب, عراق اور شام, اس کی جو سرحدیں ہیں وہاں پر ایک طرح سے جسے کہیں کہ مشتبہ سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں, اور عراق کا جو ایئر اسپیس ہے وہ تو ابھی پوری طرح سے ہی ہے امریکہ کے ہاتھ میں. تو بالکل مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی طرح کے ایسی توقع رکھنا عقل مندی ہوگی کہ عراق کے حالات بہتر ہوں گے, بلکہ جو علائم ہے جو اس سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب
لیکن جو عراقی عوام کا عزم ہے, جو عراقی پارلیمنٹ کا جو بل ہے, جو استقامتی محاذ ہیں جیسا کہ نوجبہ ہیں یا حزب اللہ بریگیڈ ہے, ابھی اب بیان آیا, آج کا بیان ہے کہ ہمارے صبر کا بھی امتحان زیادہ نہ لیا جائے, تو کیا بہت آسانی سے وہ ٹھہر سکیں گے؟
نہیں دیکھیں, آسانی سے تو نہیں ٹھہریں گے, یہ تو یقینی ہے. اور جو تیور ہے جسے کہہ کے اور جس طرح کا ماضی رہا ہے عراقی عوام کا, اس کے لحاظ سے تو آسان نہیں ہوگا. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انقلاب اتنا آسان نہیں ہوگا, یعنی یقیناً خونریزی بہت زیادہ ہو سکتی ہے, اور بلکہ اگر یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا امریکہ کو اپنے مفادات کے لیے جو اس کے منصوبے ہیں, تو وہ پھر کوئی زیادہ بڑی کاروائی بھی کر سکتا ہے عراق پر, یعنی جو کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ دوبارہ قبضہ کرنے کی, جیسے اس طرح کا کوئی بڑا اقدام. اصل میں یہ معاملہ یہ ہے کہ عراق کے جو حالات ہیں یا عراق کی جو پوزیشن ہے,
قمر صاحب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عراق ہزار میل دور سے آ کے کہ ایسے ملک میں جہاں کے عوام میں نفرت پائی جاتی ہے امریکہ کے, تھی وہ مثلا اپنے مقاصد یا اپنے مفادات جو اس کے ہیں؟
جی جی, یہ کوئی امریکہ کے لیے ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اگر غور کریں تو امریکہ کبھی بھی اس کے تعلق, اس کا جو تعلق ہے کسی بھی ملک کے عوام سے اچھا نہیں رہا ہے, اور عوام نے ہمیشہ اس سے نفرت کی ہے, لیکن پھر بھی اس کا تسلط بہت سارے ایسے ملکوں پہ رہا ہے. آپ دیکھ لیں جاپان, دیکھ لیں مظاہرے ہوتے رہتے ہیں, کب سے ہو رہے ہیں, کیا کیا ہو رہے ہیں پورے, لیکن وہاں پہ اس کی چھاونیاں ہیں. جنوبی کوریا میں ہو رہا ہے, مظاہرے ہوتے ہیں, وہاں کے عوام نہیں چاہتے ہیں, بار بار
فرق ہے, وہاں پر جو ہے وہ افغانستان حکومت کی رضامندی بھی تو ہے جاپان اور کوریا کے لیے، یہاں پہ تو پارلیمنٹ پارلیمنٹ آپ دیکھ لیں، اور جو پارلیمنٹ میں دھڑے ہیں جو حکومتی دھڑے ظاہر کو سخت خلاف
تو ہاں یقیناً ہے، لیکن وہ کوشش تو یہی کر رہا ہے نا کہ امریکہ یعنی امریکہ کے عراق میں کوشش یہی ہے کہ جو پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا ہے وہ اس کو جتنا ممکن ہے وہ کمزور کر دیا جائے اور آئندہ ایسا کوئی خدشہ ہی نہ رہے، یعنی یہ ایسے حالات پیدا کرے سیاسی طور سے.
سمعین، گرد و پیش پروگرام میں سیاسی گفتگو کے بعد وقت ہوا ہے سیاسی تبصرے کا، تو سماعت فرمائیں سیاسی تبصرہ حسین اختر کی زبانی.
اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک طرفہ طور پر پابندیاں لگانا بند کریں. اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے جنیوا میں اپنے 46ویں اجلاس میں ایک قرارداد پاس کر کے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک طرفہ طور پر پابندیاں لگانا بند کریں. انسانی حقوق کونسل نے اس کے ساتھ ہی سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کے لیے پابندیوں کو حربے کے طور پر استعمال کیے جانے کی بھی شدید مذمت کی ہے. انسانی حقوق کونسل نے اس قرارداد میں تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک طرفہ جارحانہ اقدامات، خاص طور سے ایسے اقدامات جو بیرون ملک نتائج کا سبب بنے، ایسے اقدامات کا انتخاب اور ان پر عمل کرنا بند کریں. اس قرارداد میں کہا گیا کہ ان اقدامات کو منسوخ کیا جائے کیونکہ یہ اقدامات مختلف ممالک کے درمیان پرامن تعلقات کے معیار و اصول اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے قرارداد میں اقوام متحدہ کے نظام کے اندر ایک طرفہ جارحانہ اقدامات کی زد میں آنے والے افراد کی مدد کے لیے ایک آزاد و خود مختار ڈھانچے کے قیام کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے. روس اور چین سمیت 30 ممالک نے اس قرارداد کی حمایت کی، جبکہ 15 ممالک نے، جن میں سے کچھ ممالک یورپی یونین کے رکن ہیں، اور برطانیہ اور یوکرین نے اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا. آرمینیا اور میکسیکو نے کسی کے حق میں بھی ووٹ نہیں دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اس قرارداد کے مخاطب مغربی طاقتیں اور خاص طور سے امریکہ ہے. بعض مغربی ممالک کی طرف سے اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دینے کی وجہ بھی یہی امر ہے. امریکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پابندیاں لگانے والا ملک شمار ہوتا ہے، اور اپنی جارحانہ پالیسیوں کے اہداف کے حصول کی غرض سے دیگر ممالک پر مختلف پابندیاں لگانے کا اس کا ماضی بھرا ہوا ہے. امریکہ کے یورپی اتحادیوں، خاص طور سے برطانیہ، بھی پابندیاں لگانے میں امریکہ کا ساتھ دیتا ہے. یہ پابندیاں امریکہ اور مغرب کے اقدامات اور پالیسیوں سے مخالفت کے بہانے یا ان کو پابندیوں کا شکار ہونے والے ممالک کی طرف سے دھمکی کے دعوے کی بنیاد پر لگائی جاتی ہے. امریکہ موجودہ حساس دور میں بھی، کہ جب عالمی وبا کرونا نے اقتصادی اور طب و صحت کے لحاظ سے بہت سے ممالک کی حالت خراب کر رکھی ہے، اپنی پابندیوں والی پالیسی کو پوری شدت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے. بائیڈن حکومت بھی امریکہ کے حریف یا مخالف ممالک کے خلاف ٹرمپ حکومت کی پابندیوں کی پالیسی کو باقی رکھے ہوئے ہے. امریکہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت شدید ترین پابندیاں تو لگاتا ہی رہا ہے. اس کے علاوہ اس نے روس، چین، وینزویلا، کیوبا، شام اور شمالی کوریا پر بھی پابندیاں لگائی ہیں. اگرچہ امریکی پابندیاں سیاسی، تجارتی اور سیکورٹی بلکہ انسانی حقوق کے مختلف بہانوں سے دیگر ممالک، خاص طور سے حریف یا دشمن ممالک پر لگائی جاتی ہیں، لیکن ان سب ظاہری وجوہات سے قطع نظر اس پالیسی کے جاری رہنے کی اصل وجہ امریکی مفادات کے حصول کی کوشش ہے. بہرحال اقوام متحدہ نے بھی عالمی وبا کرونا کے دور میں خاص طور سے امریکہ کی طرف سے ایک طرفہ طور پر لگائی جانے والی پابندیوں پر بارہا نکتہ چینی کی ہے، اور بنیادی اور طبی ساز و سامان، نیز ادویات تک پابندی کا شکار ممالک کی رسائی میں آسانی کے لیے پابندی کے خاتمے یا ان میں کمی کا مطالبہ کیا ہے. امریکہ اور مغرب کے ایک طرفہ پابندیوں کے مضر اثرات کے پیش نظر حالات ان پابندیوں کے خلاف ایک بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل سمیت پابندیوں کا شکار ممالک کے متحدہ ایکشن کی ضرورت کا تقاضا کرتے ہیں، تاکہ امریکہ اور مغربی ممالک متحدہ عالمی دباؤ کے نتیجے میں اس سلسلے میں نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائیں. اور سامعین، اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. خزف دستِ مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دستِ مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جوابِ لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, جوابِ لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے. اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 5 فروردین, 11 شعبان اور 25 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ شعبان سن 33 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مدینے میں ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت شباہت رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سن 61 ہجری قمری میں اموی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والی یزیدی فوج سے دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ پچیس مارچ سن 1589 عیسوی کو ہینری چارم کے تخت پر بیٹھنے کے ساتھ فرانس میں بوربن خاندان کی حکومت کا آغاز ہوا۔ اس خاندان سے قبل والوا خاندان فرانس پر حکومت کرتا تھا۔ بوربن خاندان نے 200 سال تک فرانس پر حکومت کی۔ اس خاندان کے آخری بادشاہ کا نام لوئی 16 ہے۔ ان کو انقلاب فرانس کی کامیابی کے 4 سال بعد سزائے موت دی گئی۔ گیارہ شعبان سن 529 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عارف اور شاعر سنائی غزنوی کا غزنی میں انتقال ہوا۔ انہوں نے جوانی میں کچھ عرصے بادشاہوں کی مدہ سرائی کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے یہ روش ترک کر دی اور عرفان کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ظالم اور جارح حکمرانوں پر تنقید کی۔ سنائی ان شاعروں کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے فارسی شاعری کے اسلوب میں تبدیلی اور تنوع پیدا کیا۔ سنائی غزنوی کی مشہور ترین کتاب حدیقت الحقیقت ہے، جو انہوں نے مثنوی کے قالب میں تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں اخلاقی و عرفانی افکار و نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ الہی نامہ، کارنامہ بلخ اور طریقت التحقیق ان کی دوسری کتابیں ہیں۔ پچیس مارچ سن 1830 عیسوی کو یونان نے سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی اور یہ دن یونان کا قومی دن قرار پایا۔ یونان دنیا کی ایک قدیم ترین تہذیب کا حامل ملک ہے۔ 338 قبل مسیح میں یونان پر مقدونیہ کے بادشاہ نے قبضہ کیا۔ اس کے ایک صدی کے بعد یہ ملک سلطنت روم اور پھر مشرقی روم کی سلطنت کا حصہ بنا۔ 1456 میں سلطنت عثمانیہ کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ یہ قبضہ تقریباً 4 صدیوں تک جاری رہا، لیکن 1821 سے یونانیوں نے بعض یورپی ممالک خصوصاً روس، فرانس اور برطانیہ کی حمایت سے عثمانیوں کے خلاف جد و جہد شروع کی اور بالآخر 25 مارچ 1830 کو آزادی حاصل کی اور بادشاہت قائم ہوئی۔ 1973 میں اس ملک میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ پچیس مارچ سن 1957 عیسوی کو اٹلی میں یورپی ملکوں کے نمائندوں نے مشترکہ یورپی منڈی کی تشکیل کے معاہدے پر دستخط کیے۔ مشترکہ منڈی تشکیل دینے کا مقصد یورپی ممالک کے درمیان کسٹم یونین وجود میں لانا اور کسٹم ٹیکسوں کو ختم کرنا تھا، جس کے نتیجے میں ان ملکوں کے درمیان مصنوعات کا لین دین اور سرمایہ افرادی قوت اور اس کا تبادلہ ہوتا تھا۔ یورپی اقتصادی منڈی نے یورپی یونین کی تشکیل کی راہ ہموار کی۔ پچیس مارچ سن 1975 عیسوی کو سعودی عرب کے اس وقت کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو ان کے بھتیجے فیصل بن سعید بن عبدالعزیز نے قتل کر دیا۔ شاہ فیصل سن 1964 میں اپنے بھائی کو معزول کر کے خود سعودی عرب کے بادشاہ بنے تھے۔ آل سعود خاندان میں اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں اور ابھی ان اختلافات میں شدت بھی آ جاتی ہے، لیکن شاہ فیصل کا قتل اختلافات کی وجہ سے اس خاندان میں ہونے والا پہلا قتل تھا۔ شاہ فیصل کے بعد عبدالعزیز کے ایک اور بیٹے خالد کو سعودی عرب کی بادشاہت سونپ دی گئی۔ شاہ فیصل کے قتل کے بعد تقریباً 3 مہینے کے بعد ان کے قاتل کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ March 25, 1994 کو امریکی فوجیں غیر متوقع شکست کھاتے ہوئے مجبوراً صومالیہ سے نکل گئیں۔ صومالیہ کی اپوزیشن جماعتوں نے 1991 میں ڈکٹیٹر محمد زیاد بارے کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، لیکن وہ ایک مخلوط حکومت کے قیام پر متفق نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے اس ملک میں سیاسی بحران اور خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ امریکہ نے خانہ جنگی کو ختم کرنے کے بہانے اپنی فوجیں صومالیہ بھیج دی، لیکن صومالیہ کے مزاحمتی گروپوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ امریکی فوجیوں اور مزاحمت کاروں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں تقریباً 100 امریکی فوجی مارے گئے۔ اگرچہ امریکی فوجیوں نے صومالیہ کے سینکڑوں باشندوں کو ہلاک کر دیا، لیکن آخر کار صومالیہ کے عوام امریکی فوجیوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
سامعین، آج شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کا دن ہے، اور اس مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران میں آج کے دن کو جوانوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام حاضر ہے، میثم رضا کا سلام قبول فرمائیں۔ نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اکبر ایک نیک نام نوجوان ہیں، جو سیرت و صورت میں رسول خدا سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت علی اکبر صورت و سیرت، کردار و گفتار اور تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے اپنے دور کے برگزیدہ نوجوان تھے۔ شجاعت و بہادری آپ کو اپنے دادا حضرت علی مرتضیٰ سے ورثے میں ملی تھی، اور آپ تمام نیک صفات و کمالات کے حامل تھے۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والے کا دل آپ کی جانب کھینچتا چلا آتا تھا۔ جن لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب سے دیکھا تھا، وہ حضرت علی اکبر کی تلاوت قرآن سن کر حیرت میں پڑ جاتے تھے، اور ایک دوسرے سے کہتے کہ کیا محمد مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر نے جو صورت و سیرت اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے بہترین نوجوان تھے، روز عاشور اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی، اور حضرت نے آپ کو اذن جہاد دے دیا، اور پھر اپنے بیٹے کو حسرت و یاس سے دیکھا اور نگاہیں جھکا کر رو پڑے۔ آپ نے اپنی انگشت سبابہ کو آسمان کی جانب بلند کر کے ایک روایت کے مطابق اپنی داڑھی کو اپنی مٹھی میں لیا اور فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ اب میں اسے میدان میں بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، اور جب میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اس کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ ہم اپنے سامعین کی خدمت میں ایک بار پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شعبان حسین ترین مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں نہایت اہم شخصیتیں پیدا ہوئیں۔ اس مہینے کے آغاز میں حضرت حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت عباس ابن علی، حضرت امام سجاد علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ شعبان اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے۔ حضرت علی اکبر کی نورانی ولادت نوجوانوں اور جوانوں سے گفتگو کا ایک بہترین بہانہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو نہایت مشکل سے قدم اٹھا رہی تھی۔ بادشاہ نے تانا دیتے ہوئے زبان شعر میں کہا کہ چرا خم گشتمی گردند پیرانے جہان دیدے، یعنی دنیا دیدہ اور تجربہ کار بوڑھے کمر جھکائے کیوں پھر رہے ہیں۔ بوڑھیا نے سنتے ہی بے ساختہ جواب دیا، بزیر خاک می جویند ایام جوانی را، یعنی جوانی کے دنوں کو مٹی کے نیچے تلاش کر رہے ہیں۔ جوانی ایک گوہرے درخشاں اور قیمتی خزانہ ہے، رنج دیدہ بوڑھے جوانوں کو دیکھ کر ایک آہ سرد بھرتے ہیں اور خود سے کہتے ہیں کہ اے کاش نوجوانی سے بہتر استفادہ کیا ہوتا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک نوجوان کو دیکھ کر اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اے پروردگار اسے اپنی جوانی سے مستفید فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ تمام نوجوان اپنی نوجوانی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ جوانی سے استفادے کا مطلب مادی خواہشات اور شہوت سے لذت اٹھانا نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں جوانی سے وہ نوجوان بخوبی فائدہ اٹھاتا ہے جو اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے اور شہوت و گناہ سے دور رہتا ہے۔ ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین صدیق و شہید کا اجر رکھتا ہے۔
علم کا سلسلہ دے رہا ہے صدا، یہ ہمارے اماموں کی میراث ہے، ہے یہی ابتدا ہے یہی انتہا، نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو۔
آدمی کس قدر صاحب زر سہی، علم سے کچھ تعلق نہیں ہے اگر، اس کا فکر امامت سے کیا رابطہ۔ علم وہ جو درِ مصطفیٰ سے ملا، در حقیقت اسی علم کی روشنی ہے ہمارے لیے مشعلِ ارتقا۔
اسلامی آیت اللہ عظمہ خان نے جو نوجوانوں سے بہت محبت کرتے ہیں اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جوانی سے توقع یہ ہے کہ انسان اپنی جوانی اطاعت خدا میں گزارے۔ اطاعت خدا صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، زندگی کے وسیع میدان میں اطاعت خدا کے وسیع مصادیق ہیں جن میں ایک سب سے اہم گناہ کو ترک کرنا ہے، دامن کو گناہ سے بچانا ہے۔ آپ جو درس پڑھتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی اطاعت خدا ہے، آپ جو خلاقیت اور ایجادات کرتے ہیں وہ بھی اطاعت خدا ہے، مختلف علمی میدانوں میں سعی و کوشش وغیرہ سب ہی اطاعت خدا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کی تعلیم و تربیت اور قرآن و معارف اسلامی کی تعلیم اور سیاسی و سماجی بصیرت و سوجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے کافی جد و جہد کی اور آپ کو ایک کامل اور آئیڈیل انسان بنایا جس نے سب کو حتیٰ دشمنوں تک کو حیرت زدہ کر دیا۔ ماہرین نفسیات کی نظر میں ایک بہترین اور کامیاب روش تربیت عملی آئیڈیل اور نمونہ پیش کرنا ہے۔ حضرت علی اکبر باغ ہاشمی کا ایک حسین پھول ہیں کہ جن کے اندر بہت سے اعلیٰ اخلاقی و معنوی فضائل و کمالات موجود ہیں۔ آپ مکتب امام حسین کے تربیت یافتہ اور حضرت لیلہ جیسی نیک صفت خاتون کے لال ہیں اور اسی بنا پر عظیم انسانی صفات کے حامل ہیں۔ حضرت علی اکبر ایک حسین و جمیل نوجوان ہیں کہ جو شجاعت و بہادری، محبت و مہربانی اور لطف و کرم کی اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے جہاد اکبر یعنی نفس کے خلاف جہاد میں افتخار و سربلندی اختیار کی اور میدان جہاد میں ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے میں جوانان ہاشمی میں پیش قدم رہے۔ نوجوان اپنی شناخت اور مناسب نمونۂ عمل سے بہترین منصوبہ بندی کے ذریعے اپنی جوانی میں چار چاند لگا سکتا ہے۔ ماہر نفسیات علامہ امینی کا کہنا ہے کہ نوجوان کو اپنی شناخت رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر کس طرح کے امور کو انجام دینے کی صلاحیت و توانائی پائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مستقبل کی بخوبی منصوبہ بندی کر سکے۔ نوجوانی ایک ایسی بہار ہے جس میں خوبصورتی، جسمانی صلاحیت اور صحت و تندرستی عروج پر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی اس بہار سے بخوبی استفادہ کریں تو ہماری زندگی کے دوسرے حصے اور بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا، اور اگر ہم نے کاہلی اور لاپرواہی سے کام لیا تو حسرت و افسوس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ نوجوانی بیج بونے کا زمانہ ہے اور ایسا دور ہے کہ جس میں غور و فکر کر کے بہترین بیج بونا چاہیے اور صحیح فیصلے اور اقدامات انجام دینا چاہیے تاکہ پکی عمر میں پہنچنے کے بعد بہترین نتیجہ حاصل کیا جا سکے۔ نوجوان کو جوانی کے جوش و خروش کی مدد سے افسردگی و ڈپریشن سے دور رہنا چاہیے اور جد و جہد و سعی و کوشش کرنا چاہیے اور اپنے اہداف کو معین کر کے اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔ نوجوانی کا دور خطرات کا زمانہ اور حساس دور ہوتا ہے۔ اس دور میں اگر نوجوان کے سامنے کوئی مناسب آئیڈیل نہ ہوگا تو وہ حیران و سرگرداں رہے گا اور عدم تشخص و انحراف کا شکار ہو کر خطرناک گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ البتہ نئے سوالات کا جنم لینا اور نئی ضروریات، انحراف اور فکری انحطاط نوجوان نسل کی خواہشات کی پیداوار نہیں بلکہ اس میں فروغ و بالودگی اور ایک زندہ معاشرے کی علامت ہے۔ اگر کسی سماج کے دانشور اپنے جوانوں کے سوالات کا مناسب جواب تلاش کر لیں اور انہیں قانع و مطمئن کر دیں تو نوجوان کے اندر فکری بلوغ و پختگی پیدا ہوگی اور معاشرے میں کھوکھلے پن اور گمراہی کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں نصیحت کرتے ہیں کہ نوجوان کا ذہن اگر صحیح مطالب و مفہوم سے لبریز نہ ہوگا تو وہ غلط و باطل مفاہیم سے بھر جائے گا۔ اس بنا پر مناسب ہے کہ نوجوانوں کی فکر و نظر کو منطقی و صحیح بنائیں تاکہ اس کے نتیجے میں نوجوان کی صحیح فکری تربیت ہو سکے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت میں نوجوان کو گراں قدر اور اہم سمجھا گیا ہے اور اس کے لیے اعلیٰ تعبیرات بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک بے روزگار اور کاہل نوجوان کو اسلام نے کبھی پسند نہیں کیا ہے۔ سیرت اہل بیت میں کام اور سعی و کوشش کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام جب بھی کسی نوجوان سے ملتے تو پہلے اس سے پوچھتے کہ کیا کام کرتے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بچپن سے بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے اور حضرت علی زراعت و کھیتی کا کام کرتے تھے اور آپ نے بہت سے باغات لگائے ہیں۔ اسلام کی نظر میں کام ایک مرد کا جوہر ہوتا ہے اور ایک نوجوان کے لیے اچھا نہیں کہ وہ کوئی کام یا پیشہ نہ سیکھے اور اپنا وقت یوں ہی برباد کر دے۔ نوجوان علمی، ورزشی، سماجی، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی توانائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ نوجوان کے اندر موجود توانائیوں کے لیے اور انہیں اجاگر کرنے کے لیے نوجوان کو خود کوشش کرنا چاہیے اور معاشروں کی جانب سے بھی مؤثر ماحول پیدا کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوان کی کام، روزگار، شادی بیاہ، مکان اور مناسب فلاحی وسائل کی ضروریات اسے جد و جہد اور سعی و کوشش پر مجبور کرتی ہے اور ان کے عزم و ارادے کو قوی کرتی ہے۔ البتہ اس کے لیے حکومتوں کی حمایت و مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے نوجوان کو دوسروں کی نسبت ملکوت سے زیادہ قریب جانا ہے اور اسلام میں نوجوان کا احترام اور اسے عزت دینا ضروری سمجھا گیا ہے۔ جی ہاں، نوجوان کے دل میں حق کو قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ کمال پسند ہوتا ہے اور ظلم و ستم سے بیزار ہوتا ہے، وہ ناانصافی کے مقابلے میں بہادری سے ڈٹ جاتا ہے اور کسی طرح کا خوف و ہراس نہیں رکھتا۔ نوجوان فوراً فیصلے کرتا ہے اور اپنے فیصلوں پر عمل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای جوانوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کے قلوب پاک ہیں اور یہ پاک و نورانی قلوب ہی اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ سے درد دل کریں۔ آپ اپنے اندر یہ حالت جتنا زیادہ پیدا کریں گے اتنا ہی مستقبل میں آپ کو زیادہ کامیابیاں ملیں گی۔ سامعین، ایک بار پھر ہم آپ کو شبیہ رسول حضرت علی اکبر کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ہم شہری, رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات نے 5+1 سے تمام بہانے چھین لیے, صد حسن روحانی. نیو یارک ٹائمز, شمالی کوریا نے 2 بیلسٹک میزائل آزمائے, جاپان اور امریکہ کا دعویٰ. اور ڈیلی سبا, COVID-19 ویکسین کی قلت میں اضافہ, یورپی یونین نے برآمدات محدود کر دی. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ قدس آن لائن, ٹرمپ کی حد درجہ دباؤ کی پالیسی شکست سے دوچار ہو چکی ہے, تخت روانچی. اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے, اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بائیڈن کی حکومت اس بات کا اعتراف کرنے کے باوجود کہ ٹرمپ کی حد درجہ دباؤ کی پالیسی شکست سے دوچار ہو چکی ہے, اس طرز عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی عوام پر ظالمانہ پابندیاں امریکہ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت کو آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے, لیکن امریکہ بدستور ایٹمی معاہدے اور اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے. واضح رہے کہ اینٹونی بلنکن نے نیٹو وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر دعویٰ کیا تھا کہ واشنگٹن سفارتی طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایران نے ان کے بقول اپنے راستے کا تعین نہیں کیا ہے اور بال ایران کے کورٹ میں ہے. روزنامہ رائے اليوم, انصار اللہ نے سعودی تجویز کو کیوں مسترد کر دیا. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے, مشہور عرب صحافی عبدالباری اطوان لکھتے ہیں کہ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے امن کی پیشکش کو یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ اور اس کے حلیفوں نے مسترد کر دیا ہے, لیکن اس کی کئی وجوہات ہیں. سعودی پلان میں بظاہر کئی اہم مراعاتیں دی گئی ہیں, مثال کے طور پر صنعاء ایئرپورٹ کی عارضی بحالی, حدیدہ بندرگاہ سے کئی شرطوں کی بنا پر پابندیوں کا ہٹایا جانا, اور یمن کی آمدنیوں تک دسترسی کے لیے سعودی یمنی جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کی پیشکش کی. لیکن اس پورے بے وقت پلان میں سیاسی صورتحال اور یمن کی حق خود ارادیت کو نظر انداز کرتے ہوئے جنگ یمن میں سعودی ناکامیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی. سب سے پہلے یمن کی عوامی تحریک اس لیے اس منصوبے کو مسترد کر رہی ہے کہ توالت آنے کے باوجود تیل اور گیس کے قدرتی ذخیروں سے مالا مال معارف کی آزادی یقینی ہوتی جا رہی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ سعودی وعدوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ سعودی حکام اس سے قبل بھی اپنی وعدہ خلافیاں ظاہر کر چکے ہیں, اور ایئرپورٹ اور سی پورٹ سے پابندیوں کا ہٹ جانا یمنی عوام کا بنیادی حق ہے جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. عالمی گارنٹی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس پیشکش میں اماراتی اور سعودی افواج کے انخلا اور سعودی حملوں سے پہنچے نقصانات کے ازالے کا ذکر تک نہیں ہوا ہے. انصار اللہ کی پوزیشن اس وقت مضبوط ہے, حالات بھی عوامی تحریک کے حق میں ہیں, لہذا جنگ بندی کا امکان معارف پر قبضے سے قبل بہت کم ہے. اور سامعین اب نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. ہندوستان ٹائمز, ہندوستان قومی سطح کی ٹیکہ کاری پر مرکوز, ویکسین کی برآمدات میں اضافہ نہیں ہوگا۔ روزنامہ انقلاب۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے جارحانہ رخ کے باوجود فنانس بل منظور۔ روزنامہ نوائے وقت۔ پاکستان کا بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزین کیمپ میں آتش زدگی سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ کا مضمون، پاکستان سے اصل غداری۔ اخبار لکھتا ہے، انصار عباسی اپنے اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ ہر سال یوم پاکستان ہو یا یوم آزادی، قرارداد پاکستان کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے۔ اس ملک کے قیام کے لیے دی گئی قربانیوں اور جدوجہد کو یاد کیا جاتا ہے۔ دو قومی نظریہ اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے وعدے کو دہرایا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے بارے میں ویژن اور علامہ اقبال کے خواب اور اس کی تعبیر کی بات بھی کی جاتی ہے۔ اخبارات اسپیشل ایڈیشن جاری کرتے ہیں، ہر سال ایک ہی کہانی کو دہرایا جاتا ہے لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا۔ پاکستان کے قیام کو 70 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں لیکن جس اسلامی فلاحی ریاست کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ اسلام کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن ہماری ریاست، حکومت، پارلیمنٹ اور عدلیہ کے اقدامات سے کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ ہمارے کئی سیاستدان بھی پاکستان کو سیکولر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سرعام بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آئین کی حکمرانی کے بھی چیمپئن بنتے ہیں۔ اس دوغلی پالیسی اور منافقت نے پاکستان کو اپنے قیام کے مقصد سے بہت دور کر دیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا۔ پابندیوں کے درمیان منائے جائیں گے تہوار۔ اخبار لکھتا ہے، مرکزی ایڈیشنل ہیلتھ سیکرٹری نے ملک کی تمام ریاستوں اور زیر مرکز ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں کو مکتوب بھیج کر ہولی، بیہو، شب برات جیسے تہواروں کے دوران پابندیوں پر غور کرنے کی بات کہی ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ مقامی انتظامیہ کی جانب سے ہولی، شب برات، بیہو، ایسٹر اور عید جیسے تہواروں کے دوران پابندیوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی سرکار نے ہدایت دی ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے پر روک کے لیے انتظامیہ ایسے فیصلے لے سکتی ہے۔ محکمہ صحت کے ایڈیشنل سیکرٹری آرتی آہوجا کی جانب سے لکھے گئے مکتوب میں ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تہواروں کے مدنظر پابندیوں پر غور کر سکتے ہیں۔ ریاستوں کی جانب سے تہواروں کے دوران بھیڑ جمع ہونے سے روکنے کے لیے آفات مینجمنٹ ایکٹ کے سیکشن 22 کے تحت ریاست اپنی جانب سے سختی کے فیصلے لے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مکتوب میں کہا گیا ہے کہ اس مقام پر اگر ہم نرمی برتتے ہیں تو اب تک کرونا سے جنگ میں جو جیت ملی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے عید نوروز کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال۔
مبارك مبارك عيدتون مبارك 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 روزتون مبارك
سامعین، عید نوروز کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تہہ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم ساسانی اور اسلامی ادوار میں عید نوروز منائے جانے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، سن 224 عیسوی سے 651 عیسوی تک ایران پر خاندان ساسانی کی بادشاہت قائم تھی۔ یہ قدیم عہد کی اہم بادشاہت شمار ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ایران کا سرکاری دین زرتشتی تھا، عیسائی اور یہودی اقلیت میں تھے۔ عہد ساسانی میں نوروز کو عوام اور خواص کے نزدیک خاص مقام حاصل تھا۔ اس جشن کو بہت شکوہ کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ اس عہد میں نوروز کا جشن کم از کم 6 دن تک جاری رہتا تھا۔ یہ چھوٹے اور بڑے نوروز پر مشتمل تھا۔ جشن شروع ہونے سے پہلے چہار شنبہ سوری اور خانہ تکانی یعنی گھر کی صفائی ستھرائی جیسی رسومات انجام دی جاتی تھیں۔ نوروز کے ایک ہفتے بعد سجدہ بدر یعنی باہر سبزوں اور ہریالی میں جانے کا رواج تھا، اور یہی ایران کے موسم بہار کے جشن یعنی نوروز کا اختتام شمار ہوتا تھا۔ وہ لوگ پہلے 5 دنوں کو نوروز کوچک یعنی چھوٹا نوروز قرار دیتے تھے۔ ان 5 دنوں کا تعلق عوام سے ہوتا تھا۔ اس کی ایک نمایاں خصوصیت بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت سے عبارت تھی۔ یہ ملاقاتیں عوام کے مختلف طبقات، مثلاً کسانوں، روحانی پیشواؤں اور فوجیوں وغیرہ کی ترتیب سے انجام پاتی تھیں۔ ملاقات کرنے والے افراد بادشاہ کو تحائف بھی پیش کرتے تھے۔ ان 5 دنوں کے بعد 6ٹے دن نوروز بزرگ یا بڑا نوروز منایا جاتا تھا۔ یہ صرف 1 دن منایا جاتا تھا۔ اس دن اعلیٰ عہدیداروں سمیت خاص افراد بادشاہ سے ملتے اور اس کے بعد نوروز کا جشن اختتام پذیر ہو جاتا تھا۔ اس عہد میں نوروز کو اس حد تک اہمیت حاصل تھی کہ اس نے اپنے زمانے، حتیٰ بعد کے زمانوں میں بھی موسیقی اور اشعار پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ مثلاً یہ کہ منوچہری اور نظامی جیسے شعرا کے اشعار میں ہمیں نوروز بزرگ، نوروز خردک اور نوروز قباد جیسے الفاظ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سابقہ مورخین کی تاریخی کتابوں میں بھی نوروز کا سراغ ملتا ہے۔ اس طرح کی کتابوں میں نوروز کے ایام میں گھروں اور در و دیوار کی تزئین اور سڑکوں پر چراغاں کیے جانے کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان ایام میں طرح طرح کے کھانے، مشروبات اور ملبوسات تیار کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد ایران میں اسلامی عہد کا آغاز ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایرانیوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس عہد میں سماجی، سیاسی اور مذہبی تبدیلیوں کے باعث نوروز میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بنی امیہ کے خلفاء نے نوروز کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن ایرانی عوام اس قومی جشن سے دستبردار نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی رسومات سے خلفاء اور بادشاہوں کو آگاہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ بنی امیہ کے زوال اور بنی عباس کے برسر اقتدار آنے کے بعد صورتحال بہتر ہو گئی۔ ایران کی بہت سی قومی رسومات زندہ ہو گئیں۔ ایرانیوں کے اقتدار کے ایوانوں میں اثر و رسوخ حاصل ہو گیا، اور انہوں نے اپنی ثقافت کو بنی عباس کی حکومت میں رواج دیا۔ مختلف ادوار میں قدیم آداب و رسوم کے باقی رہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان ممالک کی حکومتوں نے ان آداب و رسوم کی حمایت کی۔ اسی حمایت کی وجہ سے یہ جشن لوگوں کے گھروں کے علاوہ ملکی سطح پر بھی منائے جاتے ہیں۔
نفس بکش هوای صبح عید و گل از گل شقایق شکفته، انگاری خورشید واسه این رسیدن قشنگترین ترانه ها رو گفته. شبیه قطره ها چه عاشقونه میریم به قبلگاه پاک دنیا، دستای ما دوباره پل میبنده خاک بندگی تا اوج ابرا. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، سفره نشین برکت تو بودی، خالق مهربونی و سخاوت. نشین برکت تو بودی، خالق مهربونی و سخاوت، خالق مهربونی و سخاوت. وقتی که آیه های روشنایی تو خلوت شبای ما صدا شد، آینه روح ما شبیه چشمه زلال و دلنشین و بیریا شد. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، صفه نشین برکت تو بودی، خالق مهربونی و سخاوت. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، صفه نشین برکت تو بودی، خالق مهربونی و سخاوت، خالق مهربونی و سخاوت.
ایران میں بنی عباس اور ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے نوروز کی حمایت کی. قدیم درباری رسومات اور قومی آداب کے علاوہ ایرانیوں کی قومی عیدوں نے بھی خلفاء بنی عباس کے دربار میں اپنی جگہ بنا لی. اسی وجہ سے بعض مسلمان ادیبوں اور مورخین نے نوروز اور ایران کی دوسری عیدوں پر تفصیل سے بات کی ہے. شعرا نے اس بارے میں بہت خوبصورت اشعار کہے ہیں. ایران میں ساسانی خاندان کے بعد خراسان میں طاہری بادشاہوں کا سلسلہ چلا. ان کے عہد میں نوروز کا جشن خاص شکوہ کے ساتھ منایا جاتا تھا. ابو ریحان بیرونی کے بقول چوتھی صدی ہجری قمری میں خراسان کے حکمراں نوروز کے ایام میں اپنے سپاہیوں کو موسم بہار اور موسم گرما کی خلعتیں عطا کرتے تھے. ساسانیوں، غزنیوں اور ان کے بعد آنے والے حکمرانوں کے درباروں میں مہرگان اور سدا جیسی دوسری بڑی عیدوں کی طرح عید نوروز بھی منائی جاتی تھی. لیکن پھر ایران پر منگولوں کے حملے کے بعد صورتحال بہت بدل گئی. ایران میں منگولوں کے حملوں اور قتل و غارت گری کے زمانے میں بہت سی رسومات کی اہمیت ختم ہو گئی. لیکن پھر دھیرے دھیرے نوروز گمنامی سے باہر نکل آیا. یہاں تک کہ صفوی بادشاہوں کے زمانے میں اس نے دربار میں اپنی جگہ بنا لی. البتہ دوسرے زمانوں اور عہد صفوی کے نوروز میں اہم فرق پایا جاتا تھا. اس فرق کا تعلق اس کے مذہبی ہونے سے تھا. اس عہد میں نوروز کو قومی حیثیت کے علاوہ مذہبی حیثیت بھی حاصل تھی. اسی وجہ سے اس عہد میں نوروز کو قدیم رسومات کے ساتھ رونق ملی اور نوروز تب سے اب تک پوری شان و شوکت کے ساتھ باقی ہے. خاندان صفوی کے زمانے سے اب تک ایرانی مسلمانوں نے نوروز کی حفاظت ایک گراں قدر میراث کے طور پر کی ہے. عصر حاضر میں نوروز کا جشن ایران اور دوسرے بہت سے ممالک میں شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے. سفرہ ہفسین یا دسترخوان ہفسین پر ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں جو ایک جانب ماضی کی یاد تازہ کرتی ہیں تو دوسری جانب انسان کو تابناک مستقبل کی امید دلاتی ہیں. اس دسترخوان پر رکھی جانے والی چیزوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت جاری ہے. سارا خاندان اس دسترخوان کے چاروں طرف بیٹھتا ہے اور اس دسترخوان پر اللہ کی نعمتوں کی بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں. ایران میں نوروز کے ایام میں بچھائے جانے والے اس دسترخوان کو دسترخوان ہفسین کہا جاتا ہے. اس میں سبزہ رکھا جاتا ہے جو نیچر کے دوبارہ زندہ ہونے کی علامت ہے، اور سیب جنت کا پھل ہے، لہسن سلامتی کی علامت ہے، سمنو زرخیزی اور افزائش نسل کی علامت ہے، سنجد سوچ سمجھ کر کام کرنے کی نشانی ہے، سرکہ تسلیم و رضا کی علامت ہے، اور سماق صبر اور بردباری کا سمبل، نیز طلوع اور ایک نئے آغاز کا مظہر ہے، اور صاف ستھرے پانی کا گلاس پاکیزگی کی علامت ہے۔ دسترخوان پر رکھی جانے والی سب سے اہم چیز قرآن کریم ہے، جو دسترخوان حفصین کے لیے باعث برکت ہے۔ ایرانی مسلمان اپنے سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کی یاد سے کرتے ہیں تاکہ سال بھر سلامتی اور عزت سے ہمکنار رہیں۔ البتہ غیر مسلم ایرانی اس دسترخوان پر اپنی اپنی مقدس کتاب رکھتے ہیں، مسلمان تو قرآن کریم رکھتے ہیں، جبکہ زرتشتی، اوستا اور کلیمی توریت رکھتے ہیں۔ نوروز اگرچہ نیا دن ہے، لیکن یہ دن صدیوں پرانا ہے۔ یہ ایک ایسے بوڑھے کی طرح ہے جو ہر سال جوانوں کے لباس پہن لیتا ہے اور ایک طویل عرصہ گزارنے اور سخت حالات برداشت کرنے کا شکر بجا لانے کے لیے چند ایام خوشی کے ساتھ مناتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس میں بوڑھوں کی آن بان اور جوانوں کی نشاط پائی جاتی ہے۔ مشہور محقق پرویز خان لوری کا کہنا ہے کہ نوروز زمانوں کی جنگوں سے گزرا اور اس لڑائی کی داستان بن گیا اور زباں زد خاص و عام ہو گیا، لیکن ابھی جنگ جاری تھی کہ وہ ادھیڑ عمر کا سپاہی بن گیا، بوڑھا کھوسٹ ہو گیا، اس کا بدن ڈھل گیا لیکن اس کی روح اور دل جوان رہا۔ یہ سپاہی ہے جس نے ہر سال رنگ برنگے لباس پہنے، لیکن ان میں سے صرف ایک رنگ زیادہ نمایاں رہا اور وہ ہے ایران کا رنگ۔ ایرانی نوروز کئی ہزار سال پرانا جشن ہے۔ ہر سال یہ اس طویل راستے کی یاد تازہ کرتا ہے جو اس نے طے کیا ہے اور اس ایرانی قوم کے اتحاد کا سبب بنا ہے، جس کی اکثریت مسلمان ہے، جس نے اپنی مالا مال ثقافت کو کبھی فراموش نہیں کیا اور وہ اپنے مالا مال ماضی کے ساتھ آگے کی جانب بڑھتی جا رہی ہے۔ 1400 ہجری شمسی کا جشن نوروز ایسی حالت میں منایا جا رہا ہے کہ جب انہی ایام میں شیعہ مسلمانوں کی ایک بڑی عید بھی منائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے رواں سال کے جشن نوروز میں ایک نئی مانوی روح پیدا ہوئی ہے۔ رواں ہجری شمسی سال کا آغاز انسانیت کے نجات دہندہ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ایام ولادت باسعادت کے جشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں جشنوں اور عیدوں کے ساتھ منائے جانے سے ایران میں قومی اور مذہبی اتحاد و یکجہتی کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا میں ایسے اتحاد کی مثال کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ سامعین، یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
در هوای دل انگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهاران، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران، من زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندد بهار آور من، ای یار دیرین جانم شور شیره، پر به گردش و فجره ی تو برف و روزت به هر جا شهری میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتهجم بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باد بهاران در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدای من نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاق کهن میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهاران بشکفت سر و پا هستیم نشاط مستیم باده ی باران
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز